أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم الف لام میم یہ محکم کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت ہے اور رحمت ہے اچھا کام کرنے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں بغیر علم کے اور اللہ کے راستے کو مذاق بناتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں گویا انہوں نے یہ آیات نہیں سنی گویا ان کے کان کے اندر ڈانٹ لگی ہوئی ہے تو آپ ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں ان نعمتوں والے باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ ہے برحق طور پر اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ لقمان کی ابتدائی 9 آیات ہیں جن کی ہم نے ابھی تلاوت کی ہے. درس قرآن کا یہ سلسلہ جو ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے, الحمدللہ 4-5 سال سے جاری ہے, اور اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ سلسلہ سورۃ الکہف سے شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ یہ سورتیں پوری ہوتی گئیں, اور اب ہم الحمدللہ سورۃ الروم پوری کرنے کے بعد سورہ لقمان شروع کر رہے ہیں. گویا 15 پارے کا نصف, پھر 16 پارا, 17 پارا, 18, 19, 20 اور اب یہ 21 پارے کی سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. رمضان المبارک میں یہ درس رک جاتا ہے, چنانچہ رمضان المبارک میں درس نہیں ہوا, لیکن شعبان میں سورۃ الروم ہم نے پوری کی تھی, تو آج یہ سورہ لقمان شروع ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, قول لین کے ساتھ, قول سدید کے ساتھ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بیان کرنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ سورت جو آج ہم نے شروع کی ہے, اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے, اور تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مکی سورت ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور اس سورہ لقمان کو لقمان کہا جاتا ہے اس لیے کہ اگلے رکوع میں کچھ آیتوں کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر آ رہا ہے, تو ان کے ذکر کی بنا پر پوری سورت کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا. سورہ لقمان جو شروع ہوئی ہے اس میں بھی حروف مقطعات ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کو جب شروع کیا تو پہلی آیت میں الف لام میم, یہ پہلی آیت ہے جس میں 3 حرف ہیں, اور چونکہ یہ 3 حرف ملا کے نہیں پڑھے جاتے بلکہ کاٹ کاٹ کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں الف لام میم, اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا گیا. اور اللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, الف سے کیا مراد ہے, لام سے کیا مراد ہے, اور میم سے کیا مراد ہے. وہ تو بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنے اندازے سے ذکر کی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الف سے اللہ تعالیٰ مراد ہوں, لام سے جبریل علیہ السلام مراد ہوں, اور میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی مراد ہوں, لیکن محض یہ اندازہ ہے, کوئی تفسیر نہیں ہے. اسی لیے جو اکثر علماء ہیں, جمہور علماء, وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ, اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے کہ اس کی مراد کیا ہے. لیکن پہلی آیت میں صرف 3 حرف ہیں, اور اس کی مراد اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا عظیم علم ہمیں حاصل ہوا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا اگر ہمیں ترجمہ معلوم نہ ہو یا اس کی مراد معلوم نہ ہو تو بھی اس پر ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا حصہ ہے, اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے. جس طرح اگلی جو آیات ہیں, عربی جاننے والوں کو اس کا ترجمہ معلوم ہے, اور جب وہ اس کو پڑھیں گے ثواب ملے گا, اسی طریقے سے الف لام میم, الف لام را, حامیم عین سین قاف، اس کے پڑھنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ باقی آیتوں کے پڑھنے میں ثواب ہے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں کم از کم لکھی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو اگر آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت ہے، اگرچہ نہ ہمیں ترجمہ معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود الف لام میم کے پڑھنے سے کم از کم کم از کم کم از کم 30 نیکیاں نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں. اور جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے اور قبولیت بڑھتی چلی جائے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا میزان کا پلہ بھی بھاری ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ 30 نیکیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے. تو یہ حروف مقطعات یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی آیات اگر سمجھ میں نہ آئے، اس کا ترجمہ معلوم نہ ہو، تو بھی ان کا پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح پڑھنے سے اور رٹنے سے کیا فائدہ ہے، بالکل غلط کہتے ہیں. طوطے کی طرح بھی اگر رٹا جائے قرآن مجید کو یا پڑھا جائے تو بھی ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ثواب ملتا ہے. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، اور پہلے کئی مرتبہ میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی آیت کی سمجھ کر تلاوت کرو تو بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر بغیر سمجھے اور بغیر ترجمہ معلوم کیے تلاوت کرو تو بھی ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ دیکھو خمیرہ گاؤ زبان ہے، کوئی حکیم کھائے گا جس کو پتا ہے کہ اس خمیرہ اس گاؤ زبان کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور کوئی جاہل جس کو کچھ پتہ نہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہ کھائے گا اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. آپ کیپسول طاقت کا کھائیں ڈاکٹر کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ڈاکٹر نہیں ہے جس کو اس کیپسول کے اجزاء کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا. تاثیر تو اپنی جگہ ہوتی ہے، اور سمجھنے نہ سمجھنے سے اس تاثیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں سمجھنے سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر بغیر سمجھے بھی کی جائے تو بھی اس پر بڑا اجر و ثواب ہے. یہ تو پہلی آیت تھی الف لام میم. اگلی دوسری آیت ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہے محکم کتاب کی. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک اس میں اشارہ ہے، اور ہے تو یہ تلک اس میں اشارہ بعید کے لیے، لیکن استعمال کیا گیا آیات قرآنیہ کے لیے جو بالکل قریب میں لکھی ہوئی ہیں، نظر آ رہی ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، تو اشارہ ہے ان آیات کی عظمت کی طرف اور علو مقام کی طرف کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ بڑی اونچی درجے کی آیات ہیں، یہ محکم کتاب کی آیات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ محکم کتاب کی آیات ہے. اور یہ جو حکیم ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے. ایک حکیم کا ترجمہ ہوتا ہے محکم، اور محکم کا مطلب مستحکم اور مضبوط. آپ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ صاحب بڑی مستحکم عبارت ہے، بڑی مضبوط اور مستحکم عمارت ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑی مضبوط ہے، ہلائی نہیں ہلتی، اسے کہتے ہیں مستحکم اور محکم. تو قرآن مجید جو ہے وہ محکم ہے اور مستحکم ہے کہ ہلائے نہیں ہلتا. 1400 سال سے مخالفین اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. قرآن مجید ہلائے نہیں ہلتا، چنانچہ جو وقت گزر رہا ہے اس کے حافظ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تفسیریں بڑھتی جا رہی ہیں، پڑھنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ مضبوط کتاب ہے، محکم اور مستحکم، کہ ہلائی نہیں ہلتی. یہ تو پہلا ترجمہ ہے. اور دوسرا حکیم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے، دانائی والی کتاب ہے. تو حکیم کا معنی اگر محکم اور مستحکم کا لیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ آیات ہیں مستحکم اور محکم کتاب کی. اور اگر حکیم کا معنی آپ نے حکمت والی کتاب، دانائی والی کتاب، تو صورت میں ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ آیات ہیں دانائی والی کتاب کی، حکمت والی کتاب کی. اور اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ترجمہ کیا ہے اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ترجمہ کیا ہے. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، پکی ترجمہ کیا محکم کا، حکیم بمعنی محکم کے لیا، اور محکم کے پھر ترجمہ کیا یہ آیات ہے محکم کتاب کی، یعنی پکی کتاب کی. یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے. اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ آیتیں ہیں ایک پر حکمت کتاب کی، یہ آیتیں ہیں ایک پر حکمت کتاب کی، یعنی حکمت والی کتاب کی، دانائی والی کتاب کی، جس میں حکمت کی باتیں ہیں. تو یہ جو ہمارے ترجمے ہیں یہ الٹپ نہیں ہوتے مولانا، یہ جو اکابر نے کے ترجمے کیے بڑی جان ماری ہے. یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالی کا کلام ہے، اور ایک ایک لفظ کے اندر بڑی احتیاط ہے، اور ہمارے اکابر نے بڑی محنت کی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر کو لیا وہ بھی صحیح ہے، اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تفسیر کو لیا وہ بھی ٹھیک ہے. تو اگر پہلی تفسیر لی گئی تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آیات ہے محکم کتاب کی، اور اگر دوسری تفسیر لی جائے تو یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. اور حکمت کہتے ہیں دانائی کو، حکمت کہتے ہیں دانائی کو. اور دانائی کی بات مطلب یہ ہوتا ہے حکمت، کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو شریعت کے بھی مطابق ہے، عقل کے بھی مطابق ہے، انسانی فطرت کے بھی مطابق ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. بعض باتیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، بعض باتیں عقل کے خلاف ہوتی ہیں، بعض باتیں انسانی فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، بعض باتیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر بات دانائی والی ہو، حکمت والی ہو، تو اس میں سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہے، عقل کے مطابق بھی ہوتی ہے، انسان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق بھی ہوتی ہے، اور سمجھنا بھی اس کو آسان ہوتا ہے، ہر آدمی آرام سے سمجھ لیتا ہے. یہ ہے حکمت والی کتاب. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی پوری کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، دانائی سے بھری ہوئی ہے، کہ جس کو سمجھنا بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی عام آدمی صرف ترجمہ پڑھنا چاہے تو بھی اس کو ہے فائدہ ہوتا ہے، کوئی آدمی گہرائی میں جا کے تفسیر لمبی لمبی پڑھنا چاہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دانائی والی کتاب ہے. تو یہ آیات ہیں دانائی والی کتاب کی، محکم کتاب کی. آگے تیسری آیت ہے ہدن و رحمت للمحسنین، یہ آیات ہدایت ہے اور رحمت ہے اچھا کام کرنے والوں کے لیے. ہدن و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. ہدن ہدایت ہے. اب ہدایت کے بھی آپ نے دو معنی پڑھے ہیں منطق کے اندر، کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں اراط الطریق کے، اور کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں ایصال للمطلوب کے. تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ ہدایت ہیں، یعنی انسان کو راستہ دکھاتی ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی دنیا اور آخرت درست کرنا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلتے چلے جاؤ، تمہاری دنیا آخرت درست ہو جائے گی. تو یہ آیات جو ہیں یہ ہدایت ہیں، یعنی راستہ دکھانے والی ہیں. اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے عیسیٰ علیہ المطلوب کا، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیات ہدایت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ان ہدایات کو، ان آیات کو پڑھ کر ان پر عمل شروع کر دے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائیں گی، ایصال الی المطلوب ہو جائے گا، یعنی جنت تک پہنچ جائے گا. تو یہ آیات جو ہے یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے آخرت میں بھی رحمت ہے. اگر آدمی ان آیات پر عمل کرے، کتاب اللہ کی آیات پر، دنیا اچھی سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہی آیات آخرت میں قبر میں کام آئیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عذاب آئے گا تو آیات جو ہے نا وہ آ جائیں گی، اور عذاب نہیں ہونے دیں گی کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، آیات روک دیں گی عذاب کو. تو یہ آیات جو ہے یہ رحمت ہے، اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور جنت میں بھی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بھائی پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو یہ آیات جو ہے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. آگے فرمایا للمحسنین، محسنین کے لیے. محسن کہتے ہیں اچھا کام کرنے والا، احسان کا مطلب ہے ہر کام اچھے طریقے سے کرنا. احسان محسن، ہدن و رحمتن للمحسنین. احسان محسنین جمع، اس کا واحد محسن، اور محسن صیغہ اس میں فاعل ہے، باب اس کا کون سا ہے؟ افعال یعنی احسان، اور احسان کا لفظ باب افعال یہ نکلا ہے حسن یحسن سے، اور حسن یحسن کے معنی ہوتے ہیں حسین ہونا، احسان کا مطلب حسین کرنا. تو محسن کہتے ہیں اس آدمی کو جو ہر کام حسین طریقے سے کرے، جو ہر کام اچھے طریقے سے کرے. محسنین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہر کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وضو بھی اچھا، نماز بھی اچھی، تلاوت بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، اللہ کا ذکر بھی اچھا، بیوی کے حقوق بھی اچھے، ماں باپ کے حقوق بھی اچھے، کھانا پینا بھی اچھا، بیت الخلاء جانا بھی اچھا، باہر نکلنا بھی اچھا، ہر چیز اچھے طریقے سے کر رہا ہے، لکھ رہا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، بول رہا ہے تو بھی اچھے طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ محسن ہے، اس کے ہر کام کے اندر حسن ہے. یہ قبی ہوتا ہے، قبی کا مطلب خراب، ایک حسین ہوتا ہے. یہ تو اردو کے لفظ ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے. قبی کا مطلب خراب، حسین کا مطلب حسین اچھا. تو احسان کا مطلب وہ شخص، احسان کا مطلب اپنے کام کو اچھا کرنا، حسین بنانا. اور محسن کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر کام کو حسین بنائے، اچھے طریقے سے کرے، وضو بھی اچھا، نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، کپڑے بھی اچھے، نگاہ بھی اچھی، گفتگو بھی اچھی، چلنا پھرنا بھی اچھا، بیوی بی کے ساتھ بھی اچھا، ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا، شاگردوں کے ساتھ بھی اچھا، استادوں کے ساتھ بھی اچھا، اچھا ہی اچھا. یہ احسان، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ایمان اور اسلام کے بعد درجہ ہے احسان کا، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو حسین طریقے سے کرو. ایمانیات جتنے ان کو بھی حسین طریقے سے کرو، اسلام کے اندر جتنی چیزیں ان کو بھی اچھے طریقے سے کرو، ہر کام اچھے طریقے سے کرو. اب یہ اچھے طریقے سے کام کیسے کرتا ہے آدمی؟ اس وقت کرتا ہے جب اس کو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چنانچہ ہر کام اچھے طریقے سے کرتا ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کیونکہ کوئی اور نہ دیکھے، دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ وضو کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، غسل خانے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پانی آپ نے تھوڑا کھولا ہوا ہے، اس لیے کہ عورتوں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب پانی آپ نے بہت سارا کھول رکھا ہے، اچانک دیکھا ایک استاد دیکھ رہا ہے، فوراً ٹھیک ہو گئے، نل کا تھوڑا ہلکا کر دیا، اس لیے کہ استاد دیکھ رہا ہے. ارے استاد کے دیکھنے سے اتنا فرق ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا آدمی نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ پتا ہو کہ استاد ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے، آدمی تھوڑے سے سنبھل کے پڑھے گا کہ یہ بھی کیا کہیں گے استاد جی کہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. اگر استاد کے دیکھنے کا کچھ اثر ہے تو استاد تو مخلوق ہے، فانی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آدمی جو کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو کلام ہر چیز کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے کس سے؟ اس بات سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بات بھی حسین ہونی چاہیے. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسین طریقے سے بات کرو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سیدھی بات کرو، چکر مت دو لوگوں کو، گما پھرا کے باتیں مت کرو. قولا له قولا لینا، نرم طریقے سے بات کرو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ بات کرو. گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے، چلنا پھرنا بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹوپی بھی اچھی ہونی چاہیے، لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، منہ سے بدبو بھی نہیں آنی چاہیے، دانت بھی اچھے ہونے چاہیے، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، وضو بھی اچھا ہونا چاہیے، نماز بھی اچھی ہونی چاہیے، کھانا پینا بھی اچھا ہونا چاہیے، ہر چیز اچھی. یہ احسان، ہر چیز کو حسین بنانا، پوری زندگی کو حسین بنا دو. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ کو ان کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. کپڑوں کو دیکھو تو بڑا اچھے لگتے ہیں، چلنا پھرنے کو دیکھو تو اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر حسن پیدا کیا ہے. اور ہم اور آپ جو ہے نا، ہر چیز کے اندر ہماری برائی ہے، اس لیے ساتھیوں کو بھی ہم سے نفرت ہوتی ہے، قریب کے لوگوں کو بھی ہم سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر حسن ہی نہیں ہے. ہم قبی ہیں، خرابیاں ہمارے اندر ہیں، منہ سے ہمارے بدبو آ رہی ہے، گفتگو ہماری خراب ہے، چلنا پھرنا ہمارا خراب ہے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا خراب ہے. تو ظاہر ہے کہ جب حسین ہی نہیں ہے، برائی برائی ہے، تو پھر کون ہم سے محبت کرے گا؟ یہ تو حسن ہو تو پھر احسان پیدا ہوتا ہے، احسان پیدا ہو تو محسن ہوتا ہے. اور ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ آیات ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے. اب لوگوں نے پتہ نہیں احسان کا کیا کیا لمبا چوڑا چکر چلا رکھا ہے کہ احسان کے بعد احسان کا مطلب ہے حسین کرنا، کیونکہ احسان حسن یحسن سے نکلا ہے. ہر کام حسین طریقے سے کرو، وضو، نماز، روزہ، ہر چیز حسین طریقے سے، بس یہ ہے احسان. ایمان بھی حسین ہو، اسلام بھی. اسی لیے حدیث جبریل جو آتی ہے اس میں پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اسلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد احسان کا ذکر ہے. تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ایمانیات اور اسلامیات گزرے ہیں، ان سب کے اندر حسن پیدا کر دو تو احسان ہو جائے گا. حسن پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آدمی کو پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی سے حسن پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ آیات ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے. محسنین کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اچھا کرنے والے ہیں، یا یوں کہہ دو ہر اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے ہیں. ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ قرآن مجید کی آیات ہدایت ہے اور رحمت ہے اچھا کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے. اور اسی میں شاید آگے آیت آنے والی ہے، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه.
یہاں یا پتہ نہیں کسی دوسری جگہ ہے.
تو محسن بھی قرآن مجید میں آ رہا ہے، محسنین بھی آ رہا ہے، اور حدیث شریف میں احسان بھی آ رہا ہے. سب کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر حسن پیدا کرے، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر چیز میں. جب حسن پیدا ہوگا تو ایمان بھی حسین ہوگا، اسلام بھی حسین ہوگا. تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہیں محسنین کے لیے. جو اپنی زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں وہ اس قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، اپنی زندگی کو حسین بناتے چلے جائیں. ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ آیات ہدایت ہیں اور رحمت ہیں محسنین کے لیے. آگے ان محسنین کی صفات ذکر کی گئی آیت نمبر 4 میں، کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرتی ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر، یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. اب اچھا کام کرنے والوں کی تین صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے ذکر کی. سب سے پہلے فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی صرف نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز قائم کرنے کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ وضو اچھا کیا جائے، جبھی تو اس کا اثر نماز میں پڑے گا. پھر نماز بھی مسجد میں پڑھی جائے، اگر آدمی مرد ہے، عورتیں تو گھر میں پڑھیں گی لیکن مرد ہے تو مسجد میں آ کر پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا. تو صفحہ اولا میں، صفحہ اول میں کوشش کرے گا، ورنہ تکبیر اولا کا اہتمام کرے گا. یہ سب کا سب داخل ہے اقامت الصلاۃ کے اندر. پھر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا، پوری توجہ اس کی نماز کی طرف ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوگی. تو یہ ہے اقامت الصلاۃ، کہ اس نے نماز کو قائم کیا ہے، صرف پڑھی نہیں، نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز کو قائم کیا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ جو دو صفتیں ذکر کی گئیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں، فرائض، واجبات، ارکان، ان میں سب سے اہم یہ دو چیزیں. احکام تو شریعت کے بہت ہیں لیکن ان میں 5 ارکان ہیں. فرائض تو بہت سارے ہیں لیکن ارکان 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. پھر ان 5 کے اندر بھی بنیادی چیز تو ایمان ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور نماز کے بعد پھر حکم ہے کس کا؟ زکوٰۃ دو. جو اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اپنے فضل سے دیے ہیں، ان میں 2.5% ایک سال گزرنے کے بعد 2.5% اپنے غریب، مستحق، قریب کے رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کرو. یہ ہے زکوٰۃ. تو ارکان اسلام، پہلے فرائض اسلام، پھر فرائض اسلام میں ارکان اسلام، پھر ارکان اسلام میں بھی دو جو رکن ہیں وہ اہم ہیں، وہ ہے نماز اور زکوٰۃ. اس کو قرآن نے ذکر کیا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی مسلمان ہے تو سب سے پہلے اس کو نماز قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کہ میرے پانچ وقت کی نماز پوری ہو جائے اور صحیح طریقے سے ہو. اگر نمازیں پیچھے باقی ہیں وہ ادا ہو جائے. پھر اس کے بعد ہر سال میں نے زکات صحیح طریقے سے ادا کی ہے یا نہیں کی, ڈنڈی تو نہیں ماری. اگر نہیں ادا کی ادا کرے, اور باقی سب کام بعد میں, پہلے زکات ادا کرنی ہے سال گزرنے کے بعد. جب یہ دو کام ہو جائیں پھر اس کے بعد باقی ارکان اسلام اور باقی فرائض اسلام ہیں جو اپنی اپنی جگہوں میں فرض ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارکان اسلام میں سے دو چیزوں کو خاص طور پر ذکر کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں, وہم بالآخرتی ہم یوقنون, اور یہ لوگ ہیں کہ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. عجیب انداز سے قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے, دو تاکیدیں لائیں بلکہ تین تاکیدیں, ہم بالآخرتی ہم اور بالآخرہ کو مقدم کیا سب تاکید کے لیے. اشارہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ آخرت پر یقین ہے. اگر آخرت پر یقین ہوگا اور آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, الم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جو کچھ میں کروں گا اس کا مجھے ثواب آخرت میں ملے گا, کوئی اور دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, پھر آپ وہ کام کرو گے کہ جو نہ کسی نے دیکھے نہ کسی نے سنے مگر چپکے سے آپ نے کر دیے. اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالی پر ایمان, آپ کو آخرت پر یقین ہے. آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, آپ احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اخلاص کا, اور یہی طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور سلف صالحین کا کہ وہ جو کام کرتے تھے وہ استاد کو خوش کرنے کے لیے, بڑوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا, ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے یا تعریف کرانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, ان کا کام ہوتا تھا کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب جمع ہو جائے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے میرے صحابی کے مت کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ ان کا جو مت تھا تھوڑا سا, تین پاؤ جو ان کا تھا وہ احد پہاڑ سے زیادہ افضل تھا. اس لیے کہ وہ جو نیکی کرتے تھے وہ دیکھنے میں تھوڑی نظر آتی تھی لیکن ان کی نیکی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہوتی تھی, آخرت کے لیے ہوتی تھی. معاف کرنا, ہماری آپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ تو ایک طرح کا بس دکھاوا ہی ہوتا ہے, اسٹائل ہوتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے, ایک شو مارنی ہوتی ہے اور طرح طرح کے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے ذہن میں طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے جو اجر و ثواب ہے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف وہ نیکی قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کے لیے کی جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ جہاں سے قرآن شروع ہوا ہے وہاں بھی یہ آیت ذکر کی, وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہاں بھی کہا وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ جو محسنین ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور یہ لوگ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. کیسا زوردار کلام, اور یہ لوگ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. ان کا ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے, آخرت کے لیے ہوتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہ لوگ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. اور اسی لیے اکابر علماء نے فرمایا کہ جتنا آخرت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی صفت احسان پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی آپ کا ہر کام حسین ہوتا چلا جائے گا. آخرت پر یقین بڑی دولت ہے. تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، نماز، زکات، آخرت پر بھرپور یقین. بھرپور یقین، جب تک آخرت پر بھرپور یقین نہ ہو کام نہیں چلتا. باقی چیزوں میں تو ایمان چل جاتا ہے، لیکن آخرت پر خالی ایمان بھی نہیں کافی، اس پر یقین ضروری ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر میں سورج غروب ہو جائے گا اور اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح آخرت پر اس سے کہیں بڑھ کر یقین ہونا چاہیے، تب جا کے بات بنتی ہے. ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہاں ہمیں تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہاں اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اگر کوئی برائی کی کسی کے ساتھ تو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا. تو جتنا آخرت پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اعمال کے اندر حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. جب یہ صفات ذکر کر دیں، آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب. ہر جگہ تاکید ہے اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اعلیٰ آتا ہے استعلاء کے لیے، شرح تعمیل میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ آتا ہے استعلاء کے لیے. تو عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ہدایت کے اوپر طاری ہو گئے. اولئک علی ہدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب. اور جب کامیاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. دنیا میں بھی کامیاب وہی ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی آیات پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہر کام حسین طریقے سے کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب. ان 5 آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. الف لام میم، یہ آیات ہیں محکم کتاب کی، یہ حکمت والی کتاب کی. ہدن و رحمتا للمحسنین، اور یہ آیات ہدایت ہیں اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہدایت ہے اور رحمت ہے اچھا کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر، یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب. اب یہ تو اللہ تعالی نے کامیاب لوگوں کی صفات ذکر کر دی، اب اس کے بعد ناکام کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ اہل جنت کو بھی ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے، کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، ناکام لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے سورہ لقمان کی یہ پانچ آیات جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں کامیاب لوگوں کا ذکر کر دیا۔ کامیاب لوگ یہ ہیں۔ اب آگے ناکام لوگوں کا وہ کیا فرمایا؟ تو آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے ان ناکام لوگوں کی بات ذکر کی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خرید لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو مذاق بناتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کر کے پشت پھیرتا ہے، کَلَّمْ يَسْمَعَهَا، گویا کہ اس نے یہ آیات سنی ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر ڈاٹ رکھ دی گئی ہے، بوجھ رکھ دیا گیا ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ ایسے شخص کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں ناکام لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کافی تفصیل ہے، تو اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو شان نزول ہے وہ سمجھا جائے، پھر اس کے بعد ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کے اندر جو لہو الحدیث آیا ہے اس کی کافی تفسیر کی گئی ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد باقی تفسیر۔ سب سے پہلے شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید عربوں میں نازل ہوا، اور جو مخالف تھے تو وہ بھی قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور قرآن مجید ان کے اوپر اثر کرتا تھا، اور اسی لیے جتنے کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے اور قرآن نہ سنے، کیوں؟ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم حضور کے پاس گئے اور قرآن سن لیا تو وہ تو جادوگر ہیں، تمہارے اوپر جادو کا اثر ہو جائے گا، ساحر کہتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، آدمی حق کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جنت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ کافر تھے کہ قرآن مجید کی آیات سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ لوگ قرآن مجید کی آیات نہ سنیں۔ اب اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے تھے، کبھی تو یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کبھی یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، یہ تو اشعار ہے، حالانکہ نہ اشعار تھا نہ جادو تھا، اللہ کا کلام تھا، اللہ کے کلام میں تاثیر تھی۔ یہ تو کہتے ہی تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کائن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، پھر یہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچے۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نظر ابن الحارث، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف تھا۔ تو جب قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں اور اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، لوگ آیات پڑھتے سنتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، تو اس نے سوچا کیا کیا جائے. تو اس نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے یہ گیا روم کے اور فارس کے علاقے کی طرف, اور وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا, رستم کی اور جناب فارس کے قصوں کی, اور کسرا اور جو اس زمانے میں الف لیلہ ہوا کرتی تھی, الف لیلتن و لیلہ, تو قصے کہانیاں ہوتے تھے. تو وہاں سے وہ کتابیں لے کر آیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید سناتے ہیں تو میں پرانے قصے سناؤں گا کہانیوں کے, تاکہ لوگ کسی طریقے سے ہماری طرف آئیں. پھر اس نے اس زمانے میں کچھ گانے والی بانیاں خریدی, اور اس زمانے میں جو بانیاں ہوتی تھیں تو ان میں بعض بانیاں گانے والی ہوتی تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی بھی آزاد عورت گانا نہیں گایا کرتی تھی. آج کل تو جتنے گلوکار ہیں اور گلوکارائے ہیں تو وہ تو اسٹار ہیں اور جناب وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں, لیکن دور جاہلیت میں اور اسلام کے دور میں کوئی بھی آزاد عورت گانا نہیں گاتی تھی. گاتی تھی تو صرف باندی گاتی تھی, اور وہ باندیاں ہوتی تھی, اس باندی کی قیمت زیادہ ہوتی تھی جو گانا خوب گاتی ہو. چنانچہ نظر ابن الحارث نے کچھ باندیاں خریدی, ان کو اپنے گھر میں رکھا, اور گھر میں اس نے انتظام کیا کہ گانے بجانے کی مجلس قائم کی جائے, مجلس موسیقی آج کل کی اصطلاح میں, اور وہاں کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا اور پینے پلانے کا یعنی شراب کا اور اس کا بھی انتظام ہوتا تھا. تو اس نے اس باندی سے کہا اطعمیہی وسقیہی وغنی, کہ جو بھی تمہارے پاس آئے تو اس کو کھلایا کرو, اس کو پلایا کرو, اور اس کو گانے سنایا کرو. اور خود یہ باہر نکل کر اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہو یا آپ کی مجلس سے واپس آ رہا ہو تو اس کو کہتا تھا کہ بھئی تم کہاں گئے اور کہاں جا رہے ہو, تم آؤ ہماری مجلس میں چلو, وہاں کھانا بھی ملے گا اور پینا پلانا بھی ہوگا, تمہیں گانا بھی سنائیں گے. چنانچہ اس نے باندیاں رکھی ہوئی تھی. تو اس نے کوشش کی کہ قرآن مجید کے مقابلے میں یہ گانوں کی مجلس منعقد کی جائے, اور اسی سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اور یہ گانے بجانے جو ہیں یہ بالکل قرآن مجید کی ضد ہے, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعثت بمحق المعازف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے بھیجا گیا ہے آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے. تو یہ جو موسیقی ہے اور گانا بجانا ہے یہ قرآن کی ضد ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں تاثیر ہے, اور ایسی خوبصورت اس میں نغمگی ہے کہ اگر آدمی قرآن مجید اچھا پڑھنے والا ہو تو سننے والے مست ہوتے رہتے ہیں. اگر اچھا آدمی امام بن جائے اور اچھا قرآن سناتا ہو, آدمی کا دل لگتا ہے نماز کے اندر. آج صبح سورہ مریم ہو رہی تھی تو جناب کاف آیا عین ساتھ, تو ہمارے ماشاءاللہ امام جو نوجوان ہے لیکن خوب قرآن پڑھتے ہیں, ایسا مزہ آ رہا تھا. وذکر فی الکتاب مریم, مزہ آ رہا تھا, ایک مستی تھی. تو یہ اللہ کے کلام کے اندر ایک لذت ہے جو انسان کو کھینچتی ہے, اور اس لذت کے اندر ہدایت بھی ہے ساتھ ساتھ. صرف لذت نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے, اور اس سے دنیا اور آخرت درست ہوتی چلی جاتی ہے. جبکہ موسیقی جو ہے اس کے اندر لذت تو ہے مگر اس کے اندر گمراہی کا سامان ہے, کہ اس سے آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس موسیقی کے دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے, قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے, اور موسیقی جو ہے وہ آلات موسیقی یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ دل کو طاقت دیتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے، اور یہ جو آلات موسیقی ہیں یہ دل کو کمزور کرتے ہیں اور انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں۔ یہ جو موسیقی ہے، کہا جاتا ہے کہ موسیقی ایجاد ہوئی ہے دل کی دھڑکنوں کے اعتبار سے۔ چنانچہ بعض موسیقی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ سنیں تو دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہوتی چلی جائے گی، تیز موسیقی ہوتی ہے وہ دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے۔ بعض موسیقی ایسی ہوتی ہے جو دل کی دھڑکن کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ تاثیر ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے دو تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، مثلا شراب کو حرام قرار دیا ہے یا موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ شراب میں تاثیر ہے۔ شراب میں اثر ہے یا نہیں ہے؟ شراب میں اثر ہے، جبھی تو منع کیا گیا۔ اگر شراب میں اثر نہ ہوتا تو کیوں منع کیا جاتا؟ شراب میں اثر ہے، آدمی کا دماغ جو ہے نا وہ نشے میں آ جاتا ہے، اپنے اعمال افعال اس کے باقی نہیں رہتے۔ اسی طرح موسیقی میں بھی اثر ہے، جس طرح شراب میں اثر ہے اسی طرح موسیقی میں بھی اثر ہے۔ چنانچہ موسیقی کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے، موسیقی کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے۔ بعض موسیقی سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جاتی ہے، بعض موسیقی سے دل کی دھڑکن کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ آدمی کے دل کو، آدمی کے روح کو اور آدمی کی دل کی صحت کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ البتہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہم موسیقی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہے دوسری طرف موسیقی ہے، تو موسیقی سے مراد ہے آلات موسیقی، موسیقی سے مراد ہے آلات موسیقی۔ تو آلات موسیقی جو ہیں یہ قرآن کی ضد ہے، اور اسی لیے شریعت نے جہاں شراب کو حرام قرار دیا ہے وہاں آلات موسیقی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ایک ہے آلات موسیقی نہیں بلکہ موسیقی، یعنی ترنم جسے آپ کہہ لو، وہ حرام نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آپ شعر پڑھیں، قصیدہ پڑھیں، حمد ہو، نعت ہو، یا کوئی اور غزل ہو، یا کوئی اور ہو، اور اس میں آلات موسیقی استعمال نہ کیے جائیں لیکن موسیقی ہو، موسیقی کا مطلب ترنم ہو، اور اس ترنم سے آواز کے اتار چڑھاؤ سے آپ حسن پیدا کریں، وہ ناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حمد اچھی لہجے میں پڑھی جائے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، بالکل جائز ہے۔ نعتیں آپ سنتے ہیں، اچھی غزلیں آپ سنتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے، سب جائز ہے۔ یہ جو ترنم ہے یہ ناجائز نہیں ہے، جو موسیقی بغیر آلات موسیقی کے ہو وہ ناجائز نہیں ہے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ آلات موسیقی ہے، آلات موسیقی سے جو موسیقی پیدا کی جاتی ہے وہ ناجائز بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس کو مٹانے کے لیے، وہ انسان کی صحت کے لیے سخت مضر ہے، انسان کے دل کے لیے مضر ہے، انسان کی روح کے لیے نقصان دہ۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ موسیقی کا انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، جیسے شراب کا اثر ہوتا ہے، شراب کا اثر ہوتا ہے موسیقی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ نیک سے نیک آدمی بھی ہوگا موسیقی سنے گا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو موسیقی کی آواز آنے لگی، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ وجہ یہ ہے کہ اثر ہوتا ہے اس کا، ایسا نہیں کہ اس کا اثر نہ ہو، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت کے اوپر، لیکن طبیعت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دل کے لیے بھی نقصان دہ، دل کی دھڑکنوں کے لیے بھی نقصان دہ، روح کے لیے بھی نقصان دہ، یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ کا کلام کے اندر بھی ایک ترنم ہے، موسیقی ہے، حسن ہے، غنا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑا حسن ہے، لذت ہے اس کے اندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنا کان لگا کر نہیں سنتا جتنا اس نبی کے کلام کو سنتا ہے جو قرآن تغنی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، غنا کے ساتھ پڑھ رہا ہو، یعنی اچھے لہجے میں پڑھ رہا ہو. اور اسی لیے احادیث میں آتا ہے قرآن مجید کے ساتھ تغنی کرو، یعنی قرآن مجید کو اچھے لہجے میں پڑھو. اس لیے امام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن اچھے لہجے میں پڑھتا ہو. ایسا نہ ہو جیسے آج کل مسجدوں میں جگہ جگہ جناب گاؤں میں دیہاتوں میں آدمی جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے یا یہیں کھڑا رہے. قرآن غلط، لہجہ خراب، اذان بھی دیتے ہیں تو اتنے کرخ طریقے سے کہ جناب بجائے دل کھینچنے کے اور دل خراب ہونے لگتا ہے. ارے بھائی اذان دینی ہے اچھے لہجے میں دو، قرآن پڑھنا اچھے لہجے میں پڑھ، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. ابھی تو بات گزری ہے، اذان بھی اچھی ہونی چاہیے، تلاوت بھی اچھی ہونی چاہیے، حسن ہونا چاہیے، نغمگی اس کے اندر ہونی چاہیے، تغنی ہونی چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے. یہ اچھا لہجہ ہونا قرآن مجید کا تغنی، یہ تو مطلوب ہے. قرآن مجید میں بھی تغنی ہے، موسیقی میں بھی تغنی ہے، لیکن دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے. قرآن مجید کی جو تغنی ہے وہ آدمی کے صحت کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے، دل کے لیے بھی مفید ہے، اور ہدایت پیدا کرنے والی ہے. اور جو آلات موسیقی کی تغنی ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے انسان کے دل کی دھڑکنوں کے لیے جسمانی طور پر نقصان دہ ہے، روحانی طور پر نقصان دہ ہے، اور گمراہی کا ذریعہ. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ضد. اسی لیے اگر آپ نے مست ہونا ہے تو قرآن مجید پڑھو اور اس سے مستی حاصل کرو، آپ کو لذت بھی آئے گی، نغمگی بھی آئے گی، ہدایت کا راستہ بھی کھلے گا. تو یہ جو کافر تھے یہ قرآن مجید سے روکنے کے لیے آلات موسیقی اور موسیقی کی محفلیں سجایا کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے قرآن مجید کو روکا جا سکے. تو نظر ابن الحارث نے اپنے گھر میں مجلس قائم کی ہوئی تھی، کبھی تو اس میں پرانے قصے پڑھے جاتے تھے جو وہ خرید کر لایا تھا روم سے اور فارس سے تاکہ قرآن سے لوگوں کو روک سکے، اور بانیاں رکھی ہوئی تھیں کہ جو گانا بہت گاتی تھیں، شراب کے دور چلتا تھا تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جائیں بلکہ اس باندی کی مجلس میں آ کر قرآن میں اس مجلس کے آ کر گانے سنے. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نمبر 6 میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 جس کی ہم تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، اس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں، غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں. یہ قرآن مجید تو علم ہے، یہ علم سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ اللہ کے راستے کو مذاق بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب یہ جو آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں. اب اس میں تین لفظ ہیں، یشتری، لہو اور حل حدیث، تو مناسب یہ ہے کہ تھوڑی بہت تفصیل ہر لفظ کی کر دی جائے. یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنے کے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں غافل کرنے والی باتیں، تو خریدتے ہیں. تو اب یہ جو نظر ابن الحارث تھا تو اس نے روم اور فارس جا کر کتابیں خریدی اور جناب باندی خریدی اور گانے جو ہیں ان کو تیار کروایا تاکہ قرآن کی مجلسوں سے لوگوں کو روکا جا سکے. تو یہ ہے خریدنا. لیکن کبھی کبھار اشترا تبدیل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، خریدنا نہیں ہوتا، تبدیل کرنا. قرآن مجید میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے دی گمراہی کو خرید لیا. تو یہ خریدنے سے یہاں وہ پیسے دے کے خریدنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہدایت چھوڑ دی گمراہی لے لی. یا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار تم نے تو صحت بیچ کے، یہ سگریٹ منہ کو لگا کے صحت بیچ دی اور جناب بیماری خرید لی. بیماری خریدی نہیں ہوتی، وہ کام ایسے کیے کہ صحت خراب ہو گئی، سگریٹ پی، نشہ کیا، تو جناب وہ خریدا. خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خرید لی. اب یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بیماری خرید لی، تو کیا کوئی آدمی بازار میں جا کے بیماری خریدتا ہے؟ خریدتا تو نہیں ہے. تو یہ وہی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بالکل یہی مفہوم ہے. ومن الناس من یشتری لاو الحدیث کا، کہ بعض لوگ غافل کرنے والی چیزیں خرید لیتے ہیں، تو کبھی تو خریدتے ہیں، کبھی خریدتے تو نہیں ہیں، مگر مبتلا ہو جاتے ہیں. اگلی بات یہ سمجھیے کہ لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو غافل کرنے والی ہو، اور یہ قرآن مجید میں لفظ جگہ جگہ آیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہیں آئے لہو ولعب، یہ دو لفظ قرآن مجید نے بہت استعمال کیے ہیں، کئی جگہ استعمال کیے اور سب مذمت میں استعمال کیے ہیں. ایک ہے لہو، ایک ہے لعب. لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو اس کے مقصد سے یا مقاصد سے غافل کرتے. لہا یلہو کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا، اور لہو کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو غافل کر دے. اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا کہ جو بھی چیز انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے وہ لہو ہے. جو بھی چیز انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے وہ لہو ہے. اب مقصد سے غافل کر دے، آپ گانے سن رہے ہیں، اب جناب وقت ضائع ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو ضائع کر رہے ہیں. بھئی آپ ایسا کام کریں کہ جس میں آخرت کا فائدہ ہو. آخرت کا فائدہ نہ ہو تو کم از کم دنیا کا فائدہ ہو. اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کر لیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، علم دین ہے، یا جو بھی ہے آپ کی، اس میں آپ کام کر لیں تاکہ کچھ تو فائدہ حاصل ہو. لیکن ایسی چیز کہ جس میں وقت ضائع ہو جائے اور کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہ ہو، یہ لہو ہے. آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. اور آج کل اس کی مثالیں بہت پھیل گئی ہیں، جتنے نیٹ ہے وہ سارا کا سارا لہو ہے. یعنی اس میں کام کی بات تو بمشکل آپ کو ایک دو ہی ملیں گی. اگر آپ 100 باتیں وہاں دیکھ رہے ہیں تو شاید ایک دو یا تین باتوں کا آپ کو فائدہ ہوگا، 97 چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بالکل بیکار ہیں آپ کے لیے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے آپ اور نیٹ کی چیزیں ہوں. جب بھی آپ جائیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے کسی جائز مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کریں گے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 2 یا 3% آپ کو فائدہ ہوگا، 97% آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. اس میں 97% چیزیں آپ کے لیے بیکار ہوں گی. اب یہ سب چیزیں لہو ہیں. اب وہ موسیقی ہو، آلات موسیقی ہو، وہ بھی لہو ہے. آپ الف لیلہ و لیلہ کے، الف لیلہ کے قصے پڑھیں، وہ بھی لہو ہے. کسرا اور فارس کے فضول قصے پڑھیں، وہ بھی لہو ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سے جناب ملکوں میں کون کون سے وزیر اعلیٰ ہیں، کون کون سے صدر ہیں، کون کون سے حکمران ہیں، اور آپ نے اس کا جنرل نالج حاصل کر لیا، آپ کے لیے بیکار ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ اس مسجد میں کتنے پنکھے ہیں اور کتنے ٹیوب لائٹیں ہیں، بتائیے مجھے اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو جنرل نالج حاصل ہو جائے کہ بھائی اس مسجد کے اندر اتنی لائٹیں ہیں اور اتنے پنکھے ہیں، آپ کو کچھ فائدہ ہے اس کا؟ بھائی یہاں جو کارکن ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، اس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے پنکھے ہیں اور کتنی اس کی لائٹیں ہیں، کون سے کام کر رہے ہیں، کون سے کام نہیں. لیکن ہر مقتدی کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس میں اتنے پنکھے ہیں اور اتنی لائٹیں ہیں، بتائیے کہ اس کا وقت ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو چاہیے تھا کہ نماز پڑھتا یا تلاوت کرتا یا اور کوئی ایسا کام کرتا جس کا اس کو دنیا کا فائدہ ہوتا یا آخرت کا فائدہ ہوتا. فضول اس نے اپنا وقت ضائع کیا لائٹوں کے گننے میں، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ جو چیز آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر دے، یا جو چیز آپ کے لیے کوئی مفید نہ ہو، نہ دنیا میں مفید ہو نہ آخرت میں ہو، وہ لہو ہے، غافل کرنے والی چیز. اسی لیے قرآن حکیم نے جگہ جگہ مذمت کی ہے، دیکھو لہو سے بچو، لہو سے بچو، ایسی چیز سے بچو جو غافل کرنے والی ہے. کیونکہ آپ لہو میں مبتلا ہوگے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کا کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا اسٹیمنا ضائع ہوگا، آپ کی صحت ضائع ہوگی، اور نتیجہ کچھ نہیں لے گا. نتیجہ ٹائیں ٹائیں فش، کچھ بھی نہیں. آپ کے 2 گھنٹے ضائع ہو گئے، نتیجہ کچھ نہ نکلا. آپ اس کے بجائے یہ 2 گھنٹے کسی ایسے کام میں لگا دو جس میں آپ کو حلال پیسے حاصل ہو جائیں، حلال کاروبار بڑھ جائے، آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس فیلڈ میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے، آپ کی ترقی ہو جائے، آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ حاصل ہو جائے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے 2 گھنٹے لگائے اور نتیجہ کچھ نہ نکلا، سارا کا سارا وقت آپ کا ضائع ہو گیا. میرے دوست اور بزرگوں، یہ ہے لہو. تو لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو غافل کرنے والی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل لہو باطل، ہر لہو باطل ہے. جو بھی غافل کرنے والی چیز ہے وہ باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، 3 چیزوں کی اجازت دی ہے. فرمایا، ایک یہ ہے کہ آدمی سواری کی مشق کرے، یا فرمایا مناظلتہ بقوسہ، نشانے بازی کی مشق کرے، یا فرمایا ملاعبتہ امراتہ، اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کر لے. شادی شدہ آدمی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، اپنا کھیل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ جائز ہے. اس لیے کہ اس کا مقصد صحیح ہے اور یہ اپنے آپ کو راحت پہنچانا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. آپ نشانہ بازی کی مشق کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ کام آئے گی آپ کے. آپ مشق کر رہے ہیں سواری کی، گھڑ سواری کی، موٹر سائیکل چلانے کی، اور جناب گاڑی چلانے کی، اور دوسری چیزوں کی، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. آج نہیں کام آئیں گے، کل کام آ جائیں گے، کل نہیں آئے گی، پرسوں کام آ جائے گی. ارے بھائی، کوئی کام ایسا کرو کہ جس میں کوئی کام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لہو باطل ہے سوائے 3 کے. نشانہ بازی کی مشق، یہ ٹھیک ہے. سواری کی مشق، یہ ٹھیک ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کھیلنا، یہ ٹھیک ہے، یہ تو ثواب والے کام ہے. اور بعض روایتوں میں بھی آتا ہے السباق، دوڑنا. آپ نے دوڑ لگائی کہ بھائی وہاں چلو دوڑ لگاتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، جیسے روایت میں آتا ہے. اب آپ دوڑ لگا رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فائدہ ہوگا. جب آپ دوڑ لگائیں گے، آپ کا جسم ملے گا، ورزش ہوگی، صحت اچھی ہوگی، جو پیٹ نکلا جا رہا ہے اور موٹے ہوتے چل جا رہے ہیں، اس سے بچیں گے. ساتھی آتے ہیں کہ جی شہوت بہت ہوتی ہے، برے خیالات آتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی، شہوت اور برے خیالات تو اس لیے آتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ آدھے گھنٹے کا دوڑ لگاؤ، پھر اس کے بعد دیکھو شہوت ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ تو آپ خالی بیٹھو گے تو ظاہر ہے الٹے سیدھے خیالات تو آئیں گے. جب آپ دوڑ رہے ہوگے، جب آپ گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوگے یا فٹ بال کھیل رہے ہو، اس وقت بھی خیالات آتے ہیں برے آپ کو. جب آپ کیچ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو یا چوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہو، اس وقت بھی برے خیالات آتے ہیں، وہ نہیں آتے. جب آپ خالی بیٹھو گے یہاں تو خیالات تو آئیں گے. یہ تو جب آپ خالی بیٹھو گے، اس لیے کہتے ہیں خالی گھر شیطان کا، خالی گھر شیطان کا. خالی تو کبھی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. آدمی کو محنت، مشقت، جن کی زندگی گزارنی، ایسا کام کرے جس میں دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو. آپ دوڑ لگاؤ. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیراکی تیرنے کی مشق، دو صحابہ تھے ان میں مقابلہ ہوا کہ کون تیرتا زیادہ ہے، دور تک کون جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جسمانی ورزش کے اندر داخل ہے۔ تو ہر وہ کام جس کا دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو وہ تو مفید ہے، وہ لہو میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جس میں وقت ضائع ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا الل ٹف 100 چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک دو آپ کے کام کی ہیں، 98% آپ کے لیے بیکار ہیں، آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، آنکھیں بھی ضائع کی، صحت بھی برباد کی، نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تو یہ موسیقی ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب لہو ہے۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، ایسی باتیں خرید لیتے ہیں جو غافل کرنے والی ہیں۔ لہو الحدیث ایسی باتیں خرید لیتے ہیں جو غافل کرنے والی۔ اب اگر آپ گانا سنیں وہ بھی لہو الحدیث ہے، اگر آپ فضول قصے ناول وغیرہ پڑھیں وہ بھی لہو الحدیث ہے، اگر آپ نیٹ پہ بیٹھے اور ایسی باتیں پڑھیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ یا دونوں کا نقصان، وہ بھی لہو الحدیث ہے۔ آپ نے پیسے بھی دیے اور نقصان خریدا، بیوقوفی کی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خرید لیتے ہیں، پیسہ بھی لگایا، نیٹ کے پیسے بھی دیے اور پھر غافل کرنے والی باتیں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خرید لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ اللہ کے راستے کو مذاق بنا دیں۔ اور یہ آج کل نیٹ کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ اللہ کے راستے کو مذاق بنانے کی اتنی کوشش ہو رہی ہے نیٹ کے اوپر کہ الامان اللہ حافظ، قرآن کا مذاق، احادیث کا مذاق، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق، یہ سب قسم خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو مذاق بنایا جائے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتیں خریدتے رہتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ اللہ کے راستے کو مذاق بنا دیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ غافل کرنے والی بات تو سنتے ہیں لیکن قرآن کی بات نہیں سنتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو پشت پھیر کے تکبر کر کے واپس لوٹ جاتا ہے، نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے چار چار گھنٹے ضائع کر رہا ہے، اور جب قرآن مجید کی بات آتی ہے وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو پشت پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے آیتیں سنی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے سنی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے۔ وقر کہتے ہیں بوجھ کو، ڈانٹ کو، آپ کانوں میں کوئی چیز اچھی طرح پھنسا دیں آواز ہی نہ آئے۔ تو یہ لوگ قرآن مجید سننا نہیں چاہتے، ہاں گانے سننا چاہتے ہیں اور دوسری چیزیں سننا چاہتے ہیں۔ جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ پشت پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے آیتیں سنی ہی نہیں، گویا اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ اس کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب سے مراد یہ کہ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ آدمی کو کام وہ کرنا چاہیے جس میں اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، وقت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے کہنے کو بھی قبول فرما لیجئے، سننے کو بھی قبول فرما لیجئے، ہمیں یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنی آیات کو جو حکمت والی آیات ہیں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ ہمیں اپنے اوقات ایسے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو، یا اللہ ہمیں لہو الحدیث سے محفوظ فرما، ایسی چیزوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جس سے ہماری دنیا بھی خراب ہو آخرت بھی خراب ہو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.